الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال استأذن عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال السلام على رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر. یہ کسی کے یہاں جب آدمی جاوے تو اجازت حاصل کرنی چاہیے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں استیذان سے تعبیر کیا جاتا ہے. استیذان سے متعلق بہت سارے احکام ہیں، پچھلی کئی مجلسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر مسئلے سے متعلق عنوان قائم کر کے روایت پیش کرتے ہیں. یہاں آج عنوان قائم کیا ہے باب کیف الاستئذان، کہ اجازت کس طرح حاصل کی جائے، یعنی اجازت حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ سلام کر کے اجازت حاصل کرے اور اپنا نام بھی بتلا دے. چنانچہ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام کیا، السلام علی رسول اللہ السلام علیکم. پہلے تو خصوصی انداز میں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور پھر عام الفاظ استعمال کرتے ہوئے السلام علیکم، اور پھر آگے ایدخل عمر، کیا عمر آ سکتا ہے، عمر گھر میں داخل ہو سکتا ہے. وہ اپنا نام لیا اور داخلے کی اجازت چاہیے. کوئی آدمی کہیں بھی جا رہے تو اپنے نام کے ساتھ پہلے سلام کرے اور پھر اپنے نام کے ساتھ اس طرح اجازت حاصل کرے. یہ گویا طریقہ بتلا دیا. باب من قال من ذا فقالانا، یہاں ایک دوسری چیز بتلانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی کے یہاں حاضری کی اجازت چاہے اور صاحب خانہ پوچھے کون، تو اس کے جواب میں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جس سے وہ اس کو پہچان سکے. اس کے جواب میں یوں کہنا میں، یہ میں تو ایک ایسا جواب ہے کہ ہر ایک آدمی دے گا، ہر ایک آدمی میں ہے. کوئی ایسا جواب جس سے پوچھنے والے کے سوال کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہو، ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے. یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن محمد بن المنکدیر قال سمیت جابرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول اتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دين كان على ابي فدققت الباب فقال من ذا فقلت انا قال انا انا كانه كره. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میرے والد بزرگوار کے اوپر جو قرضہ تھا اسی قرضے کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے پیچھے بہت سارا قرضہ چھوڑا تھا. ان کی بہنیں تھیں 6 یا 9 اور جیسا کہ ان روایتوں میں ہے کہ اس سال باغات کے اندر پھل کم آئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ تھا کہ جتنی پیداوار ہے باغات کی وہ والد صاحب کا قرضہ ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، ضرورت تھی کہ قرضہ خواہوں سے کچھ مہلت لی جائے کہ بھئی جتنا ہے وہ تو دے دیں گے لیکن جو بچ جائے اس کے لیے آئندہ کی مہلت دے دو. اس مہلت حاصل کرنے کے لیے کسی بڑے آدمی کی سفارش کی ضرورت تھی، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقصد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور یہودی جو قرضہ خواہ تھے ان سے اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کریں. اسی کو کہتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کے اوپر قرضہ تھا، اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو کہتے ہیں فدققت الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا من تھا کون ہو، تو حضرت جابر کہتے ہیں فقل تو آنا، میں نے کہا میں. تو اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں. یعنی یہ میں کیا جواب ہوا، میں سے کوئی تعارف تو ہوا، البتہ اگر آواز جانی پہچانی ہو تو، اور یہ ہے کہ بھائی آواز پہچان لیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اپنا نام لے. یہاں پر بھی یہی بتلانا مقصود ہے. حدثنا علی ابن الحسن قال حدثنا الحسین قال حدثنا عبداللہ ابن بریدہ نبی رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد وابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یقرأ فقال من ھذا فقلت انا بریدہ جوئلت فداک فقال قد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داؤد. حضرت بریدہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ حضرت بریدہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے، تو شاید اندھیرے کی وجہ سے چہرہ پہچانا نہیں جا سکتا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا من ھذا کون ہو، تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جواب میں عرض کیا انا بریدہ، میں بریدہ ہوں. بس یہاں تو یہ بتلانا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی سوال ہو تو خالی انا کہنے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ انا کے ساتھ اپنا نام بھی ہو جائے کہ میں اللہ کے رسول میں بریدہ ہوں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں جوئل تو فدا کا. تو کہا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں ان کے متعلق فرمایا قد اوتی ھذا من مزمارم من مزامیر آل داؤد، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو جو خوش الہانی کی نعمت عطا فرمائی تھی اس کا ایک حصہ عطا فرمایا. مزمار، مزمار تو بنسری کو کہتے ہیں لیکن یہاں مزمار بول کر کے خوش الہانی مراد لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش الہانی کی جو نعمت بطور معجزہ حضرت داؤد علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی उसका कुछ हिस्सा अल्लाह ने इनको भी दिया है। इनकी आवाज बड़ी अच्छी थी। बाबो इजस्ताना फकीला उदखुल बिसलाम, कोई आदमी इजाजत चाहे उस इजाजत चाहने वाले को इजाजत देने वाला यूं कहे सलाम के साथ आ जाओ। तो हद्दसना मालिक इब्न इस्माइल قال حدثنا اسرائيل عن ابي جعفر الفراء عن عبد الرحمن بن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم فاستاذنا على اهل بيتي فقيل ادخل بالسلام فابى ان يدخل علي۔ حضرت عبد الرحمن بن جدعان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا، انہوں نے کسی گھر میں جانے کے لیے ان گھر والوں سے اجازت چاہی تو اندر سے کہا ادخل بسلام، سلام کے ساتھ آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بجائے جانے کے واپس لوٹ گئے۔ اب یہ جو واپس لوٹے تھے کیوں واپس لوٹے، اس سلسلے میں حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ کوئی مصلحت ہوگی جس کے پیش نظر وہ واپس لوٹے، جس کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اور بعضوں نے کہا کہ بھائی سلام کے ساتھ آنا ایک سنت طریقہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا شخص جو سنتوں پر عمل کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والا حضرات صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اتباع سنت بڑا معروف اور مشہور تھا، عادات کیا اتفاقی امور میں بھی وہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی سفر میں جا رہے تھے، اپنے سواری پر سوار تھے، ایک جگہ پر سے گزرے، اونٹ کو کھڑا کیا اور بیٹھے، ایسے جیسے قضاء حاجت کے لیے پیشاب کرنے کے لیے آدمی بیٹھتا ہے، پھر اٹھ گئے آ رہا ہے، حالانکہ پیشاب نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور آپ یہاں اتر کر کے آپ نے قضاء حاجت کی تھی، مجھے تقاضا تو نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں میں نے ایسا کیا۔ ان کے یہاں اتباع سنت کا بڑا اہتمام تھا، تو ایسا آدمی جو اتباع سنت کا اس طرح اہتمام کرنے والا ہو اس کو یوں کہیں ادخل بسلام، تو یہ تو ایک طرح کی گویا اس کے ساتھ اس کی توہین یا ایک طرح کا استہزاء ہے، اس لیے گویا انہوں نے اس کو جو ہے ناگوار سمجھا اور واپس لوٹ گئے۔ چنانچہ جو مصنف کی روایت ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمر یہ فرما لا ادری ادخلو بسلام، کیا مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں سلام کے ساتھ یا سلام کے بغیر آؤں۔ گویا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آدمی کے ساتھ خطاب کیا جائے اس کے عہدے، اس کے منصب اور اس کی حیثیت کا بھی لحاظ کیا جائے، تو بڑا آدمی ہو، واقف کار ہے، مسائل سے واقف ہے، اب تم اس کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرو جس سے ایسا معلوم ہو کہ جیسے وہ مسئلہ سے ناواقف ہے، یہ اس طرح کا نامناسب برتاؤ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ باب النظر فی الدور، حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثنی ابو بکر بن ابی اویس عن سلیمان عن کثیر بن زید عن ولید بن رباح عن ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل البصر فلا اذن، گھر کے اندر جھانکنا، یعنی پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ یہ اجازت لینے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ نگاہ سے حفاظت کے لیے، کیا گھر کا گھر میں جو آدمی ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جس مصروفیت میں یا جس مشغولیت کے اندر ہے کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اب کوئی آدمی اگر بغیر اجازت کے داخل ہو جائے گا تو اس کے خلاف لازمات ہے، اس نے اجازت کا حکم دیا گیا۔ اب ایک آدمی جو ہے باہر کھڑا اجازت تو لے رہا ہے لیکن دیکھ بھی رہا ہے اندر، تو پھر وہ اجازت لینے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا دخل البصر فلا اذن، جب آپ کی نگاہ اندر پہنچ گئی تب اجازت لینے کا کوئی حاصل اور مطلب باقی نہیں رہا۔ اجازت لینے کا جو شریعت نے حکم دیا تھا وہ حکم، اس کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، اس لیے اس انداز سے اجازت حاصل کرنی چاہیے کہ اندر نگاہ نہ پڑے۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان و نبی اسحاق عن مسلم ابن نذیر نذیری عن قال استاذنا رجل على حذیفة فطلع وقال ادخل قال حذیفة اما عینک فقد دخلت و اما عیسک فلم تدخل. حضرت مسلم ابن نذیر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور صحابی ہیں ان کے پاس حاضری کے لیے اجازت چاہیے لیکن اجازت چاہتے ہوئے اندر وہ جھانک رہا ہے اندر دیکھ کر کے آؤں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ تمہاری آنکھ تو آ گئی اندر تمہاری سورین ابھی آئی نہیں ہے وہ باہر ہے. تو بھیا مطلب ان کے فرمانے کا یہ تھا کہ جو مقصد ہے اجازت کا وہ حاصل نہیں ہوا یہ طریقہ درست نہیں. وقال رجل استاذن ولا ام قال ان لم تستاذن رأيت ما يسوؤک. یہ روایت پہلے بھی آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری والدہ گھر میں رہتی ہے میں اور والدہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں میں ان کے سارے کام انجام دیتا ہوں کیا میں بھی جب جاؤں گا تو میں ان کی اجازت لوں گا. ہاں اجازت لو تو میری والدہ ہے ہاں اجازت لو کیا ہو تو میں ان کی خدمت کرتا ہوں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں کہ اگر تم بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ گے تو کبھی ایسی چیز دیکھنے کی نوبت آئے گی جس کو تم دیکھنا پسند نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سطر کھولے ہوئے ہیں اور تم اچانک پہنچ گئے بغیر اجازت کے تو گویا جس چیز کو تم دیکھنا نہیں چاہتے تھے. چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کو برہنہ ننگا دیکھو. کہا نہیں کسی کا اجازت لے کر جایا کرو. حدثنا موسیٰ قال حدثنا عباد بن یزید قال حدثنی یحییٰ ان اسحاق بن عبداللہ حدثوا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان اعرابیا اتا بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالقم عینہ فصاصۃ الباب فاخذ سہما او عودا محددا فتوخى الاعرابی لیبقى عین الاعرابی فذهب فقال ما انک لو ثبت لفقات عینہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم تھے فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو دروازہ تھا اس کا جو شگاف تھا اس نے اپنی آنکھ اس میں داخل کی اور اندر جھانکنے لگا تو فالقم عینہ خصاصۃ الباب دروازے کے شگاف میں اس نے اپنی آنکھ داخل کی اور اندر دیکھنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ کوئی آدمی اس طرح کر رہا ہے تو آپ نے تیر لیا یا نوکیلی لکڑی لی اور آپ پھر گویا انتظار کرنے لگے کہ ابھی اگر دوبارہ دیکھے تو میں اس کی آنکھ کے اندر اس کو لگاؤں تاکہ آپ اس کی آنکھ چھوڑ دیں. تو وہ دیہاتی چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ رہتا اسی طرح تو میں اس کی آنکھ کھول دیتا بلکہ یہ تو اگر اس طرح دیکھتا تو میں تیری آنکھ کھول دیتا. پہلے بھی آ چکا ہے کہ شریعت نے اس موقع پر گنجائش دی ہے اب کیا اس پر جو ہے قصاص یا دیت واجب ہے یعنی مسئلہ پہلے بتلایا جا چکا. حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا شعبۃ عن عطاء بن دینار ان عمار بن سعد التجیبی قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ من ملا عینیہ من قاط بیتی قبل ان یوزن له فقد فسق. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنی آنکھوں کو گھر کے صحن سے یعنی اندرونی حصے سے بھر لیا اجازت سے پہلے مطلب ہے کہ اجازت سے پہلے اندرونی حصے کو دیکھ لیا تو اس آدمی نے فسق کا گناہ کا ارتکاب کیا. ایسا آدمی فاسق ہو جائے گا. حدثنا اسحاق بن العلاء قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد قال حدثنا يزيد بن شريح أن أبا هيين المعذن حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. قال أبو عبد الله أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث. أبو حي معزين فرماتے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں انہوں نے ان کو یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لامرئ مسلم ان ینظر الی جوف بیت حتٰ یستأذن. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی گھر کے اندر نگاہ دوڑائے یہاں تک کہ اجازت لے لے, یعنی گویا اجازت سے پہلے اندر دیکھنا جائز نہیں. پہلے بھی جیسا یہ اجازت کا حکم اسی نگاہی کی وجہ سے دیا گیا. فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ, اگر اجازت سے پہلے اس نے اندر اپنی نگاہ دوڑا دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اجازت سے پہلے گھر میں داخل ہو گیا, گنہگار ہوا. وَلَا يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ حَتَّى يَنْصَرِفَ, اور کوئی آدمی کسی قوم کی اگر امامت کرتا ہو تو جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہو جائے وہاں تک کوئی ایسی دعا جو ان کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے نہ کرے, یعنی اگر ایسا کرے گا تو گویا اس نے ان کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا. بھائی جب لوگوں نے آپ کو امام بنایا اور اپنا نمائندہ بنایا, اب آپ کو ایسی دعا جو اپنے لیے خاص ہے کر رہے ہیں, تو گویا لوگوں نے تو آپ پر اعتماد کر کے اپنا سارا معاملہ آپ کے حوالے کیا اور اب آپ اکیلا اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں, لوگوں کو ساتھ دعا میں شریک نہیں کر رہے ہیں, تو یہ تو ایک طرح کی خیانت ہوئی. آپ پر جس معاملے میں اعتماد کیا گیا تھا آپ نے اس اعتماد کا حق ادا نہیں کیا, اس کو مجروح کیا. اب یہ روایت حضور کا یہ ارشاد تو ہے. ہاں سلام کے بعد امام کوئی ایسی دعا کرے تو سلام کی وجہ سے امامت ختم ہو گئی, اب اگر وہ کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. اب یہ جو ہے بہت ساری دعائیں احادیث کے اندر جو ہے واحد متکلم اکیلے تیغے سے آئی ہے, اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اور اسی طرح اللہم اغفر ذنبی میرے گناہوں کو معاف کر. اب یہ جو واحد کا واحد متکلم اپنے لیے تیغہ استعمال کیا جاتا ہے, بیشتر دعائیں ایسی ہیں کہ کیا اس طرح کی دعائیں امام نماز کے اندر نہ مانگتے, حالانکہ اس طرح سب چیز کا مانگنا ثابت ہے. بعض حضرات نے کہا کہ نہیں, جب امام ان تیغوں سے جو حدیث کے اندر آئے ہیں دعا مانگے گا تو بھلے وہ واحد کا تیغہ ہو لیکن گویا حکمن یوں سمجھا جائے گا کہ وہ سب کے لیے مانگ رہا ہے, تو یہ گویا اپنے لیے خاص کرنا نہیں ہوا. تو اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی دعا جو ایسی کوئی حاجت جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے وہ اندر نہ مانگے, وہ مانگنی ہو تو مطلب بعد میں مانگے. ایسی حاجتیں جو سب کی مشترکہ ہیں جیسے اپنے گناہوں کی مغفرت, ایک آدمی کا ایک کیس چل رہا ہے وہ اپنے اس کیس کے لیے دعا کرو تو ظاہر ہے اس نے اپنے لیے, دوسروں کا تو کیس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ ایک ایسی دعا ہوئی جس میں دوسرے شریک نہیں. لیکن گناہوں کی معافی اور اس طرح کے دوسرے جو امور ہیں جو سب کی حاجتیں ہیں اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں. اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر دعا کی جو جگہیں ہیں, یعنی جن مواقع پر نماز کے اندر دعا مانگنے کا کی اجازت آئی ہے, جیسے کہ آدمی نماز کے اندر نیت باندھے گا تکبیر تحریمہ کے بعد جب ثنا پڑتا ہے اس وقت بھی دعا کا موقع ہے, ایک تو وہ, دوسرا رکوع میں, تیسرا رکوع سے کھڑے ہونے پر, چوتھا سجدے میں, تو پانچواں جو ہے ماں بہن سجدتیں, اور چھٹا جو ہے وہ قعدے کے اندر. یہ جو چھ مواقع ہیں یہ گویا دعا کے مواقع ہیں, اور ان موقعوں پر اگر امام دعا کر رہا ہے تو ظاہر ہے مقتدی بھی جانتے ہیں کہ یہ دعا کی جگہ ہے, وہ بھی کرے گا, یعنی گویا وہ دعا سے محروم نہیں رہے گا. یہاں یوں نہیں کہا جا سکتا کہ گویا امام نے ایک ایسے موقع سے فائدہ اٹھا لیا کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا مقتدی کو موقع نہیں. امام مانگ رہا ہے تو وہ بھی مانگ رہا ہے, یہ اپنی مانگ رہا ہے یہ اپنی مانگ رہا ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ دونوں لگے ہوئے ہیں, سمجھایا گیا. لیکن اگر ان مقامات جن میں دعاؤں کے لیے آیا ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں نماز کے اندر وہ دعا کرے گا تو گویا وہ ایسی جگہ دعا کر رہا ہے جہاں مقتدی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دعا کی جگہ نہیں ہے, اس لیے وہاں وہ دعا نہیں مانگے گا, اور امام دعا مانگ کر کے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو گویا اس طرح اس نے مقتدی کے ساتھ اس طرح کی خیانت کی. یہ بھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ مسئلہ بتاتے ہیں. باقی اس حدیث کی تشریح میں علماء نے بہت کلام کیا ہے اس جملے میں, ولا یصلی وهو حاقن حتی یتخفف, اور اپنا پیشاب کا تقاضا دباتے ہوئے نماز نہ پڑھے جب تک کہ اپنے آپ طبیعت کو ہلکا نہ کر لے, یعنی پیشاب کر کے فارغ نہ ہو. ایسا طبیعت کے اندر تقاضا پیشاب کا ہے, پخانے کا ہے, ریح کا ہے, اب اس کو دبا کر کے نماز پڑھے گا تو ظاہر ہے اس صورت میں اس کا جی نماز میں تو لگے گا نہیں, اس کو جی تو اسی میں اٹکا ہوا ہے, اس کو روکنے میں جان ادھر ہی ہے. تو اسی لیے کوئی آدمی بھوکا ہے, کھانا موجود ہے اور وقت میں بھی وہ ساتھ ہے, تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نماز میں نماز شروع کرے گا تو جی جو ہے وہ کھانے میں اٹکا ہوا ہوگا. تو ہر ایسا عمل جس کی وجہ سے نماز کی توجہ ختم ہو کر ادھر لگ رہی ہو تو شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے. سب پہلے وہ مثال ہو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے, فرماتے ہیں کہ میرا کھانا نماز بنے یہ مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ میری نماز کھانا بنے. یعنی بھوک لگی ہے, کھانا موجود ہے, اب نماز آپ پڑھیں گے تو جی کہاں لگا ہوا ہوگا, گویا آپ کی نماز کیا بن گئی, کھانا بن گئی. اور اب اگر اس میں آپ کبھی پہلے کھا لو پھر نماز پڑھتے ہیں اطمینان سے, تو اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ جب کھانا کھا رہے ہیں تو بھی جی کب میں پورا کروں نماز پڑھوں گی, تو کھانا کیا بن گیا. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے, ساتھیوں میں سے کوئی بولا کہ ہم جو ہے نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے, تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی پہلے کھانا کھا لیں پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے. وہ حضرت نے یہ جملہ فرما کر اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اطمینان سے کرنے کا کام نماز ہے, نہ کہ کھانا تو چلتے چلتے بھی آدمی پورا کر لیتا ہے. تو بہرحال پیشاب کا تقاضا ہو اور ایسی حالت میں نماز پڑھے گا تو دھیان ادھر ہوگا, اس لیے اس طرح کے تقاضوں میں پیشاب کا, پاخانے کا, ریح کا, اس کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے. پہلے اپنے آپ کو ہلکا کر لو اس بوجھ سے. موزن نام رکھنا کیسا ہے, کیا اس کی کوئی اثر ہے؟ اگر نہیں تو موزن پتا نہیں, آپ کو سمجھ میں آتا موزن بعد مطلب کہیں پہلے نام ہوتے ہیں, ناموں کو سمجھنے میں بھی لوگوں کی طرف سے غلطی ہوتی ہے, پر یہ تو کوئی سمجھ میں آتا نہیں. مسجد کے پانی سے اردو کے علاوہ ٹھنڈک کے لیے محاط جوڑا چاہیے, مثلاً بچے کھیل کر آئے تو منہ ہاتھ دھو سکتے, وضو کرو وضو کا ثواب مل جائے گا, منہ ہاتھ دھونے کو کیا ہے. مسجد کے اندر جو ہے انتظام کیا گیا وضو کو, اسی لیے اس کے اسراف کو یعنی ضرورت کے زائد استعمال کرنے کو حرام قرار دیا. وضو کے وقت حوض میں پیر ڈبانا صحیح ہے, اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے کراہیت آتی ہے تو کیا جواب دوں, بھائی فوج اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اندر جو ہے آدھا داخل کر کے ہاتھ داخل کرتے ہیں پانی لینے کے لیے کراہیت والا. پہلے زمانے میں تو کلی بھی اسی میں کرتے ہیں. آج بھی جو دیہات ہیں وہاں اسی طرح کا ہوتا ہے. پیر داخل کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. کراہیت آتی ہے تو اپنے گھر وضو کریں. امام صاحب سمیع اللہ علیہ وآلہ حمیدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہے گا یا نہیں؟ امام نہ کہے, امام سمیع اللہ علیہ وآلہ مقتدی کہے گا اور منفرد جو ہے اکیلا پڑھنے والا تو دونوں کہے گا. قبرستان میں چپل پہن کر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت میں کیا حکم ہے؟ مطلب قبروں پر سے نہ گزرے چپل پہن کر, تو راستہ بنا ہوا ہے تو ان کا ہی. میں شعبۂ حزب میں خدمت انجام دیتا ہوں دارالعلوم میں, وہیں دارالعلوم کے جو مفتی صاحب سے پوچھ لینا معذور کی وضو کا حکم, وہ تفصیل سے بتا دیں گے. ہمارا گھر میں واش بیشن نہ ہوں وضو کروں تو نے پتی وضو نہ پگ دھوا, واش بیشن کی پانچ ایک فٹ دور نیچے نر سے جمع پگ دھو سے تو وضو کی ہم کری شکایت ہاں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. ایک ویکتی پردیش میں آتا تو انہیں ہماری پاس امانت ہے તેમણે મને અમુક રકમ અહીં એક વ્યક્તિને આપવા કહ્યું, પરંતુ મેં તે રકમ આપવામાં થોડો વધુ વખત મોડું કર્યું. હવે જેની અમાનત મારી પાસે હતી તેનું પરદેશમાં મૃત્યુ થયું, તો મારે જે વ્યક્તિને અમુક રકમ આપવા કહ્યું હતું તેને પહોંચાડવી કે પરદેશમાં જે ભાઈની અમાનત હતી તેના વારસોને તે રકમ? હા, પરદેશ એ તો સુરત ને એ વરસા કો પહોંચાઈ જાયગી, એટલે કે વો جب انتقال ہو گیا تو اب وہ رقم اس کی ملکیت نہیں رہی وارثوں کے پاس, اب تو اور وکالت ختم ہو گئی. اس لیے آپ جس کو دینے کے لیے کہا گیا تھا اس کو نہیں دے سکتے, دیں گے تو آپ جان دیں ان کے ورثہ کو کرو. منصب, منصب کسے کہتے ہیں؟ عورت پارلر میں جا کر کسی عورت کے پاس اپنے جسموں کے بال صاف کروائیں, اس پارلروں میں عورتوں کا جانا یہی کوئی جو ہے شریعت اس کی دی جائے کھیلتے ہیں. آج کل پارلروں میں جو ہے ضروری زیب و زینت جو شوہر کے لیے ہوتی ہے اپنے گھر کا بھی جائے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر کی اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا تھا؟ جمعرات کو روزہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یوں کہنا ہر پیر اور جمعرات کو کی ترغیب بھی آئی ہے اور اہل مدینہ میں اس کا معمول بھی ہے تو سنت لکھا ہے. اگر کوئی معمول بنانا چاہے تو ایام عید کے روزے کا معمول بنائے یا ہر پیر, دونوں بنا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی معمول تھا, یہ بھی معمول تھا, کبھی اس پر عمل کرے کبھی اس پر. ગુજરાત ગેસ કંપની ઘરમાં રાંધણ ગેસના નવા કનેક્શન માટે લગભગ રૂપિયા 6,000 રકમ ભરાવે છે. પછી દર મહિને બિલમાં રૂપિયા 120 વર્ષ સુધી વ્યાજ સાથે ભરવા પડે છે. એટલે એક સાથે પૂરા રૂપિયા ભરી ત્યાંના કનેક્શન આપતા હતા તે પદ્ધતિ બંધ કરી ફરજિયાતપણે ઉપરોક્ત વ્યાજયુક્ત પદ્ધતિથી નવું કનેક્શન લેવું પડે છે, શું કરવું જોઈએ? સમજ નહીં આયા. પ્રથમ ભરાવે છે, પહેલે 4,000 લઈ લઈએ, ફર હર મહિને 600, સમજા નહીં તો અભી ભરેંગે ને, પહેલે 6,000 ભરેંગે લખાય હોય. એવું પણ કેવું અલગ. અબ યે જો જો હે ના યે 100 રૂપિયા ભરવા છે ઉસકે સાથ સૂદ કે નામ સે કહેતે હૈ, તો યે 100 રૂપિયા જો લે રહે હૈ વો તો ઇબ્તિદાન લે રહે હૈ. હા, हाँ को 100 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये के साथ उसका कहते हैं दूध। दूध का मतलब तो ये होता है कि एक आदमी ने किसी को कर्ज के तौर पर कोई रकम दी और वापसी में वो उसके जायज लेने की शर्त करे। यहाँ तो ऐसा है ना, लेकिन यूं ही समझा जाएगा कि जो जायज मतलब सूद के नाम पे उसने 5 रुपये लिए तो 105 ही ले रही है, यूं समझा है इसको, वो भले सूद का है लेकिन शरीय एतबार से सूद की तारीख उस पर आ गई ना। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ما تحب وترضى، بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.